السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفس ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
هر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں طاقت اور قوت میں، شان اور شوکت میں، رعب اور دبدبے میں اس کا کوئی شریک ساجی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، مالداری کا، عزت کا، شہرت کا، قابلیت کا، قبولیت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے۔ ہاں اگر کسی قوم کے یا کسی فرد کے یا کسی انسان کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر، سلفش زندگی جب انسان گزارتا ہوا دیکھ کر، لوگوں کی کوئی اس کے پاس لحاظ نہیں، قوم کا اس کے پاس لحاظ نہیں، عبادتوں کا کوئی اس کے پاس لحاظ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا مزاج اس کے اندر نہیں ہے، وہ جانتا ہے قال اللہ اور قال الرسول کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پھر اس کے باوجود اگر وہ شخص کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، اگر ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذمے مصیبت، آفت، آزمائش میں مبتلا کر دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے۔ اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں، بہت سارے انعامات اللہ نے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، بغیر مانگے کے، بغیر طلب کیے کے، بغیر پوچھے کے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں، کیا ہم نے اللہ سے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمانا، اے اللہ ہم کو ولیوں کے صف میں کھڑا کرنا، اے اللہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا، نہیں نہیں ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، پھر بھی اللہ نے ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اکابرین علماء کرام فرماتے ہیں ہر اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 15 انبیاء کو دنیا میں بھیجا مخلوق کی ہدایت کے لیے، لوگوں سے جو اللہ کا رشتہ ٹوٹا ہے اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے سوالک انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی کی یہ خواہش تھی، ہر نبی کی یہ تمنا تھی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جاؤں، ہر نبی یہ دعا کرتے تھے، لیکن کسی کی دعا کو اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک نبی کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، وہ بھی آئیں گے۔ حالانکہ نبی ہمارے نبی سے پہلے بہت سارے نبیوں کو شریعت نہیں، شریعت دی گئی نہیں، کتاب دی گئی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں شریعت نہیں کتاب دی گئی تھی، وہ قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے اتارے جائیں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، وہ آئیں گے نئی شریعت نئی کتاب پر فالو نہیں کریں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ عمل پیرا ہوں گے، قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، اور ان کی دعا کو اللہ پاک قبول فرمائے ہیں، بغیر مانگے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو، جس نعمت کو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس نعمت کی مجھے اور آپ کو قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارا ایک مزاج ہے، انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان کو چیز محنت سے حاصل کرتا ہے، اس محنت سے حاصل کی جانے والی چیز پر اسے بڑی کڑی نظر ہوتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس نعمت کو قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ قدر کیا ہے؟ قدر کس چیز کو کہیں گے؟ قدر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے مجھے اور آپ
کو بتلائے ہیں, سکھلائے ہیں, دکھلا کر دنیا سے گئے ہیں. صحابہ کی وہ جماعت, سوالات کم و بیش لاکھ سے زائد کی صحابہ کی جماعت نے پوروں کو ہدایت کے لیے انہوں نے جو راستہ بتلایا ہے, اس راستے پر ہم رہ کر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وہ امت کے درد مند نبی, امت کے غمخوار نبی, امت کے خاطر ہمیشہ غم زدہ رہنے والے نبی. اور جب نبی کی بات آتی ہے تو میرے نبی کے اخلاق اوصاف اگر بیان کیا جائے, یہ مختصر سے وقت میں میں اور آپ کیا سن سکتے ہیں. نبی کے اعلیٰ اوصاف, نبی کے اعلیٰ اخلاق مجھے اور آپ کو جو اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے بات کرتے, پیار سے بات کرتے تھے, لوگوں کی ٹھڈیاں پکڑ کر سمجھایا کرتے تھے. آج ہمارے محلوں کے اندر, آج ہمارے شہر کے اندر کتنی برائیاں وجود میں آ رہے ہیں, ہم میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس نوجوان کو جا کر ٹھڈی پکڑ کر سمجھائے ہو, لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, معلوم ہے اللہ کو, اللہ کے نبی کو معلوم ہے یہ میرا جانی دشمن ہے, معلوم ہے اللہ کے نبی کو یہ مجھے مارنے کے لیے گنڈوں کو لا کر چھپا کر اپنے گھر میں رکھا ہے. جب اس سے بھی آمنا سامنا ہوتا تو بڑے نرمی سے, بڑے پیار سے ٹھڈی پکڑ کر اسے سمجھایا کرتے تھے. مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج میں اور آپ جس دور میں چل رہے ہیں, بڑے نازک دور میں چل رہے ہیں, نبی کے اخلاق کو اپنانا ہوگا, میثاق مدینہ کو پڑھنا ہوگا. علماء سے بھی میری یہ گزارش ہے, خود میری ذات سے بھی, میرے نفس سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, ہم میثاق مدینہ کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے میں کیسے اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے. غیر مذہب بھائی بھی رہتے تھے اور مذہب والے بھی رہتے تھے, ان کے ساتھ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے, اس طریقے سے مجھے اور آپ کو رہنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک بنائے, اتفاق والا بنائے, اتحاد والا بنائے. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمارے اندر لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو, اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم, برادران عزیز, ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم, آج میں آپ حضرات کے سامنے چند آیات تلاوت فرمائی حج کے تعلق سے, حج کے فضائل کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے احباب اس زائر حرمین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, جانے سے پہلے ان کے لیے کچھ ہدایات ہو, جانے سے پہلے ان کو کس طریقے سے گھروں سے نکلے, کس طریقے سے یہ سفر, یہ جو حج کا سفر ہے, یہ عاشقانہ سفر ہے, مستی کا سفر ہے, بڑی محبت کا سفر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھے ہیں. ایک نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اللہ نے اسلام کی بنیاد, کلیمہ, پانچ بنیادوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے. دو, نماز اور روزہ ہر مسلمان پر, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ انسان نماز پڑھے, وہ انسان روزہ رکھے. لیکن دوسری جو دو عبادتیں ہیں, ایک حج ہے, ایک روزہ, ایک حج ہے, ایک زکات ہے. زکات کے لیے اللہ پاک نے صاحب نصاب ہونا ضروری قرار دیا ہے. اور دوسری چیز, اس من استطاع الیہ سبیلا, اس اللہ کے گھر کے حج کو جانے کے لیے اللہ پاک نے استطاعت فرمایا ہے. استطاعت کیا چیز ہے, استطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مفتیان کرام, علماء اعظم نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا کا مطلب یہ ہے, سب سے پہلے جانے کا راستہ امن والا راستہ ہو, ایسا راستہ نہ اپنایا جائے جس راستے پر انسان چل کر ہلاک ہو جائے. ویسی اجازت شریعت نہیں دیتی. شریعت انسان کے جانوں کی حفاظت کرتی ہے. سب سے پہلی بات من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر میں علماء مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے, جانے کا راستہ امن راستہ ہو. اس طریقے سے الحمدللہ امن کا راستہ ہے. یہاں سے جب ہوائی اڈوں سے اڑیں گے امن کے ساتھ جا کر جدہ پہنچیں گے. دوسری چیز فرمایا, جانے سے پہلے گھر بار کے لیے آپ کے آنے تک گھر بار کے کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو, اس طریقے کا انتظام کر کر جائیں. جانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عاشقانہ سفر ہے, یہ مستی کا سفر ہے. حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے فرمایا, عاشقانہ سفر ایسا ہے کہ انسان اللہ کے اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے, اپنی تجارت کو چھوڑتا ہے, اپنی ماں کو چھوڑا, اپنی باپ کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو, اپنے وطن کو چھوڑ کر صرف خالصتا للہ اللہ کے لیے حج. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. اس طریقے سے فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے حج کا حج کرنا ہے. اس عاشقانہ سفر ہے, مستی کا سفر ہے. کسی عبادت میں اللہ پاک نے لباس کو اتارنے کا حکم نہیں دیا. آپ روزہ رکھیں گے جون سا لباس جیسا لباس جو شرعی دائرے میں ہو وہ لباس پہن کر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. زکات دینے کے لیے لباس شرط نہیں ہے, اور زکات دینے کے لیے لباس شرط نہیں ہے. لیکن جب تم حج کو جانا ہے, حج کو جانے سے پہلے اللہ کے طرف سے حکم ہے تمہارا لباس, تم اپنے جگہ پر تم بادشاہ ہوں گے, تمہارے اوپر سر میں تاج پہنتے ہوں گے, تم واسکوٹ پہنتے ہوں گے, سوا گز کی ٹوپی تم پہنتے ہوں گے. لیکن جب میرے گھر کو آنا ہے پورے کپڑے کو اتار کر اوپر ایک لباس, اوپر ایک کپڑا, نیچے کپڑا باندھ کر جسے احرام کہتے ہیں, اس احرام کے ساتھ تمہیں مجھے میرے گھر کو آنا ہوگا. اور میرے گھر کو اس طریقے سے آنا پرا گندا حال میں, جسے اس طریقے سے احرام کا مطلب یہ ہے جو چیزیں حلال تھی وہ آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. اور مفتیان کرام علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ دیکھیے جب وہ اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں کس طریقے سے حاضر ہونا ہے, اوپر ایک لباس. علماء فرماتے ہیں یہ کفن ہے, یہ کفن کا لباس ہوگا, انسان اسی حالت میں انتقال ہو جائے گا تو وہ اسی کپڑے میں لپیٹ کر اسے لے جا کر دفنایا جاتا ہے. حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان دوران سفر دوران حج اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں. اس فرشتے کو کہتے ہیں یہ درمیانی سفر میں درمیانے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے تو نائب بن کر اس کا پورا حج مکمل کرنا ہوگا, مکمل اس کا حج تجھے کرنا ہوگا. وہ فرشتہ مکمل حج کرتا ہے, حج کر کر پھر اس نام جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کے نام اعمال میں وہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. بزرگان محترم, برادران عزیز, ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ, نوجوانان قوم اس بات کو یاد رکھیں, اللہ پاک اپنے گھر کو کس جگہ پر بنا رہے ہیں, کس جگہ پر بنایا. اللہ والوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے عرش معلی ہے, اللہ کا عرش ہے, اس سے نیچے ایک چیز گرائی جائے, اس نیچے جب ایک انگوٹھی کو گرایا جائے گا بیت معمور پر آ کر جو ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے جس گھر کا نام بیت معمور ہے, اس گھر پر وہ چیز گرے گی. اور وہاں سے کوئی چیز گرائی جائے گی تو وہاں سے کعبۃ اللہ پر جائے گی, بلکہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ میں اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو رکھا ہے. فرماتے ہیں بیت معمور وہ اللہ کا گھر ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. جو دنیا سے چھوٹی عمر میں دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے ان کے پڑھائی کا انتظام اللہ پاک بیت معمور بامور میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا اللہ پاک ایسے جگہ پر گھر بنائے, انسان جب گھر بنانا چاہتا ہے, پلاٹ بنانا چاہتا ہے, ایک اپارٹمنٹ خریدنا چاہتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے میں ایسی جگہ پر گھر خریدوں گا جہاں پر آبادی ہو, جہاں پر ہر طرح کی سہولتیں ہوں, جہاں پر ہر طرح کی سہولتیں مہیا ہوں, ایسی جگہ پر میں گھر خریدوں گا. لیکن اللہ پاک ایسی جگہ پر اپنا گھر بنا رہے ہیں, خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں بوادی غیر ذی زرع کہتے ہیں, بوادی بنجر زمین ہے جس زمین میں گھاس پھوس نہیں, کالے کالے پہاڑ ہوں گے. آج سے کئی سو سال پہلے, سو سال اسی سال پہلے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کیسی جگہ پر اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا ہے. کیا مطلب ہے کیوں ایسی جگہ آبشار کی جگہ اللہ نے گھر نہیں بنایا, آبشار کی جگہ پر اللہ نے گھر نہیں بنایا. اور اسی طریقے سے ملک شام چلے جانا, ملک شام میں کیسی کیسی وادیاں ہیں, خوبصورت آبشار ہیں, ویسی جگہ پر گھر نہیں بنایا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ پاک ایسی جگہ پر, ایسے جگہ پر اللہ پاک گھر بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں تو میرے یہ عاشق بن کر, میرا بندہ بن کر تو آ رہا ہے, یہاں سینری دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہاں دنیا کے مناظر کو دیکھنے نہیں آ رہا ہے, یہاں دنیا کے تو خوبصورت منظر کو دیکھنے نہیں آ رہا ہے, بلکہ تو آ رہا ہے اسی لیے اللہ پاک ایسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا جسے وادی غیر ذرا کہتے ہیں, گھاس پھوس بھی وہاں پر نہیں ہوگا. ایسی جگہ پر اللہ پاک گھر بنائے ہیں, ایسی پاک سی جگہ پر بنا کر یہ کہتے ہیں خالص میرے گھر کو آنا, تو وہاں تفریح کے لیے, وہاں کے بازاروں کو جانے کے لیے. آج نئے نئے قسم کے, کس کس قسم کے مال وہاں آ گئے. اللہ ان حضرات کو ہدایت عطا فرمائے. وہ جگہ عبادت کی جگہ ہے, وہ جگہ حج کی جگہ ہے, وہ جگہ عمرے کی جگہ ہے. وہاں جا کر ہم اللہ سے التجا کر عاشقانہ سفر, مستی کا سفر کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے طریقے پر حج کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم, جب ہم تلبیہ پڑھ کر, جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, جب یہ پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, لا کر کہتے ہیں یہ تلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو تین چیزیں, تین آوازیں, تین پکار, تین چیخیں اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندی ہے. اللہ پاک کو یہ تین چیزیں پسند ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا وہ تین چیزیں کون سی ہیں, وہ تین چیزیں کیا ہیں. پہلے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے سب سے پہلے تلبیہ لبیک اللہم لبیک, یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے, یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. دوسرا فرمایا اذانیں جو مسجدوں سے اذانیں گونجتی ہیں, وہ اذانیں اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں. تیسری چیز فرمایا جو جہاد مجاہد جو جہاد میں جا کر تکبیر کہتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. بزرگان محترم, تلبیہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اپنے حرم کو لے حج کے لیے جانے کی ضرورت ہے. بزرگان محترم, ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. بزرگان محترم, ابراہیم ابن ادہم بلخ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے. اپنے مقام سے حج کے لیے نکلے, راستے میں جاتے قدم قدم پر مصلی بچھاتے اللہ کا شکر ادا کرتے, اے اللہ مجھے جو آپ حج کو جانے کی توفیق عطا فرمائے ہیں, اس حج کی توفیق کے لیے, اس کے لیے میں شکرانے کے طور پر دو دو رکعت نماز پڑھتے بہرحال کعبۃ اللہ کو پہنچ گئے. دیکھتے کیا ہیں, حضرت رابعہ بصریہ یہ کنارے پر بیٹھی ہیں,
جس طریقے سے کعبۃ اللہ پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ پر اللہ کے تجلیات اترتی ہیں، اس طریقے سے حضرت رابعہ بصریہ کے اوپر اتر رہی ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم پریشان ہوئے کہ یہ کون سی بات ہے، اگر تجلی اترنا ہے تو میرے اوپر اترنا تھا، اس لیے کہ میں ہر 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 قدم پر دو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکرانہ نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ کے گھر تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، ایک کعبے پر جو تجلیات اللہ کی تجلی اتر رہی ہے، اس طریقے کی تجلی حضرت رابعہ بصریہ پر اتر رہی ہیں۔ قریب گئے حضرت ابراہیم ابن ادہم، قریب گئے، جا کر پوچھا، اے رابعہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، جو تجلی کعبے پر دیکھ رہا ہوں وہی تجلی تمہارے اوپر دیکھ، وہی تجلی آپ کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا جواب میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میرے نوجوانوں اس جواب کو سنو، حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کو یہ جواب میں کہا، اس نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے پورا قصہ حضرت رابعہ بصریہ کو سنایا، میں بلخ سے چلا ہوں، ہر 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 قدم پر جانماز بچھایا ہے، دو رکعت اللہ کا شکرانہ نماز پڑھ کر آیا ہوں، لیکن یہ کام ماجرا ہے، آپ کے اوپر تو تجلی ہے وہ میرے اوپر تجلی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے جواب میں کہا، اے ابراہیم سن، میرا یہ جواب ہے، تو اللہ کے دربار میں سر نیازی سے آیا ہے، سر کو جھکا جھکا کر آیا ہے، میں جو اپنے شہر سے نکل کر کعبۃ اللہ کو آئی ہوں، یہ میں دل نیازی سے آئی ہوں، دل جھکا کر آئی ہوں۔ بہرحال دل انسان کا جھکے، عاجزی، انکساری کے ساتھ جب انسان آتا ہے کعبۃ اللہ کو، وہ تجلیات، وہ برکتیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، ان تمام کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو سنیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کعبۃ اللہ کے اندر جا رہے تھے، تو کعبۃ اللہ کے اندر جب جا ہی رہے ہیں تو کان لگا رہے ہیں شاگرد کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی تقلید میں اور آپ کرتے ہیں، کہ وہ جا رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ کعبہ کیوں، اس لیے کہ درس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں انہوں نے سنا تھا، جو شخص پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا مانگتا ہے، اس دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ کیا دعا مانگتے ہیں، کیسی دعا کریں گے۔ اگر یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، تو ماں باپ چھوڑ گئے، اگر ماں باپ کے بارے میں دعا کیا، ماں باپ چھوڑ گئے، ماں باپ کو دعا کیا، اپنے بارے میں، تجارت کے بارے میں اس کو دعا مانگی، اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، حلال تجارت عطا فرما، اے اللہ مجھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی تجارت عطا فرما، اے اللہ مجھے عبد الرحمن بن عوف جیسی تجارت عطا فرما، ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سوچتے رہ گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا دعا مانگتے ہیں، کیا دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ پورے شاگرد جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے قریب ہو کر کھڑے، تو تمام شاگرد آ کر ان کے بازوں میں کھڑے ہو گئے کہ کیا دعا مانگتے ہیں، دیکھیں گے، ایسی دعا مانگنا ہے جس سے پوری دعائیں، پوری چیزیں اس کے اندر آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے، ضرور یہ جملہ آپ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، جتنی دعائیں میں کروں گا، چاہے وہ ہندوستان، چاہے وہ اپنے مکے
میں رہ کر, مدینے میں رہ کر, اور اپنے ملک میں آ کر, عراق میں آ کر, بغداد میں رہ کر جتنی دعائیں میں کروں گا, اے اللہ وہ ساری دعاؤں کو قبول فرما. پیٹیشن ڈالنا ہی ہے, اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ اللہ پاک ہم تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے. فرمایا گیا کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں حج کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مدینے کے تعلق سے چند باتیں عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں. بہرحال جو حضرات مدینہ المنورہ جائیں گے, کعبۃ اللہ شریف سے عرفہ, مینا, مزدلفہ سے ارکان ادا کرتے ہوئے, حج کو پورا کرتے ہوئے جب زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, بڑے ادب کے ساتھ جانا, بڑے احترام کے ساتھ جانا. جو آیت نازل ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, وہ آیت وہ کسی عام کے لیے نہیں نازل ہوئی, صحابہ اکرام نے تھوڑی سی آواز بلند کی تھی ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. سنبھل کر رہنا, سنبھل کر وہاں جب تم جا کر سلام پیش کرو گے, وہاں ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, جب مکے سے تم نکلو خوب درود پڑھتے ہوئے نکلو. اللہ والوں نے کیسی کیسی باتیں بتلائی ہیں, جو آدمی مکے سے لے کر مدینہ منورہ تک, روضہ پاک تک جب درود پڑھتا ہوا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے طرف سے جواب ملتا ہے, اللہ کے نبی کے طرف سے ان کو جواب ملتا ہے. ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے, ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے, ہمارے دل میں وہ روح نہیں ہے. سننے والوں نے سنا ہے, اللہ کے نبی کا جواب سنا ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جب بڑے احترام کی جگہ ہے, بڑے ادب کی جگہ ہے, بڑی عبادت کر کر, بڑی عبادت, حج جیسی عبادت جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, ویسی عبادت کو تم کر کر مدینۃ المنورہ جا رہے ہو, نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہیں سلام کرنے کا موقع مل رہا ہے, بڑی ہوشیاری کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ تم وہاں احترام کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا. ورنہ تھوڑی سی غفلت ہوگی, تھوڑا سا دل بدلے, تھوڑی سی غفلت ہو جائے گی, جو حج جیسا عمل ہمارے سے چھین لیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ والوں نے فرمایا, حضرت صلاح الدین سیفی رحمت الدامت برکاتہم نے فرمایا, جب تم دربار میں جاؤ, جا کر جب تم سلام پیش کرو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہو, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنے کے بعد یہ کام ضرور کر کے آنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. بزرگان محترم, حضرت نے فرمایا, جب تم جا کر سلام پیش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ جملہ کہنا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ایمان کی حفاظت کی امانت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, یہ کہہ کر آنا. جب تم یہ کہہ کر آؤ گے, انشاءاللہ تمہیں مرتے وقت کلیمہ نصیب ہوگا. روز قیامت میں, روز محشر میں اللہ کا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, اے اللہ کے, اے اللہ, یہ شخص میرے دربار میں آیا تھا, میرے روزے پاک میں آیا تھا, آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی امانت اس نے دے کر دی تھی. تو یہ اللہ کے نبی یہ کہیں گے تو میرے اور آپ کے لیے سفارش ہو جائے گی. جو لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ اس بات کو ضرور کہہ کر آنا, ایمان کی حفاظت کی امانت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں. جو مفسر قرآن ہیں, عارف باللہ ہیں, معرف القرآن جنہوں نے لکھا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد ہیں, جب وہ حج کو گئے, حج پورا کرنے کے بعد جب جا کر مدینۃ المنورہ میں دربار رسالت میں سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ قریب جا کر اللہ کے نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں, سلام پیش کریں. کون؟ مفسر, قرآن کے عارف باللہ, قرآن کی تفسیر لکھنے والے کھڑے کھڑے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچ رہے ہیں, یہ لوگ کتنے اچھے نصیب والے ہیں جنہوں نے
سیدھے سیدھے جا کر اللہ کے نبی کے روزے پاک کی جالی کو ہاتھ لگا لگا کر سلام پیش کرتے ہیں. میں کیسے آگے بڑھوں, میں کیسے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں, یہ سوچ رہے ہیں. کون سوچ رہے ہیں؟ حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ سوچ رہے ہیں. ایسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. نیند میں اونگا, نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اے محمد شفیع, جو لوگ میرے سے جتنے بھی قریب ہوں, جو میری سنتوں سے قریب ہے وہ میرے سے قریب ہے, جو میرے سے کتنا بھی قریب ہو جائے, سنت سے دور ہے وہ میرے سے بہت دور ہے, تم تو سنت کے پیکر ہو, آؤ قریب آ کر مجھ سے مجھے سلام پیش کرو. بہرحال مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جا کر سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بھی عطا فرمایا. بہرحال آپ سے یہ گزارش ہے, ادب کا مقام ہے, آپ اللہ تعالی ہم تمام کے حج کو قبول فرمائے. جو لوگ حج کو جانے کی تمنا رکھتے ہیں, دیکھیے اکھنڈ بھارت میں 900 سال مسلمانوں کی بغلوں کی حکومت چلی ہے, کسی کو بھی حج نصیب نہیں ہوا. مال کی وجہ سے انسان حج کو نہیں جاتا, جچی تڑپ ہے, سچا طلب ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. اللہ والوں نے فرمایا جو شخص نذان کے بعد تلبیہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے, ضرور اسے موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اسے حج نصیب فرماتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو حج اور حج جیسے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ بار بار حج اور عمرے کرتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب